جزاكم الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو ہم اس کلاس میں سورۃ النمل کی تفسیر پڑھ رہے ہیں معرف القرآن کی جلد نمبر 6 سے، اور آیات چل رہی تھیں 29 سے 37 اور ان کا ترجمہ پڑھ لیا تھا ہم نے. خلاصہ تفسیر جو ہے وہ پڑھ چکے تھے، اور معارف و مسائل میں ہم پڑھ رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ، کہ ملکہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کا جب خط پڑھا تو آپس میں اپنے سرداروں سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا جواب دینا چاہیے. تو انہوں نے کہا جو آپ کہیں گے ہم وہی کریں گے. تو ملکہ بلقیس نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ تحائف اور ہدیات وغیرہ جو ہیں وہ سلیمان علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر ان کا ہم ریسپانس دیکھتے ہیں کہ وہ اب ہمارے ہدایا ہمارے تحفوں کو دیکھ کر کے کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے تحت ہم نے بہت سارے دوسرے مسائل وغیرہ بھی پڑھے تھے، ڈسکس کیے تھے کہ جو خط لکھنے کا طریقہ ہے تو اس میں مسنون طریقہ یعنی سنت والا طریقہ کیا ہے، اور کیا اس میں جائز ہے وغیرہ، یہ مسائل بھی پڑھے تھے، اور دوسری چیزیں بھی کافی ساری ڈسکس ہو چکی ہیں پچھلی کلاس میں. تو آج ہم پیج نمبر 580 کے اوپر ہیں، جس میں آخر میں اس آیت کی تفسیر پڑھنی ہے کہ جس میں فرمایا وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِحَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، یعنی میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے ارکان دولت کے پاس ایک ہدیہ بھیجتا ہوں. ارکان دولت کا مطلب جو ان کا دولت قدہ ہے، جو ان کی مملکت ہے. مملکت کو دولت قدہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کے پاس ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ جو قاصد یہ ہدیہ لے کر جائیں گے وہ واپس آ کر کیا صورتحال بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر وہ صرف ایک بادشاہ ہے نا تو وہ تو پھر بادشاہوں کو تو دنیاوی چیزوں کی پڑی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ میرے ہدیے قبول کر لیں گے اور مجھے جو ہے وہ گویا کہ رشوت لے کر کے مجھے میرے حال پہ رہنے دیں گے. لیکن اگر وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، جیسے کہ انہوں نے اپنے خط کے اندر یہ اپنے آپ کو ایسے ہی پریزنٹ کیا ہے، تو وہ پھر میرے ایمان سے کم کے اوپر راضی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ ایمان کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا. تو جب آگے پھر کیا ہوا کہ بلقیس کے قاصدوں کی دربار سلیمانی میں حاضری، تاریخی اسرائیلی روایات میں بلقیس کی طرف سے آنے والے قاصدوں اور تحفوں کی بڑی تفصیلات مذکور ہیں. تاریخی اسرائیلی روایات کیا ہوتی ہیں؟ بنی اسرائیل یہودیوں کے جو ٹریڈیشنل کتابوں کے اندر یا ان کے جو علماء ہیں، علماء یہود، تو ان کے پاس جو تاریخی روایات کہ فلانے نے یہ کہا، فلانے نے ایسے کیا، ٹھیک ہے، گویا کہ یعنی پیپل آف دا بک کی جو حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے، جس کو کہ ہم بائبل بھی کہتے ہیں. یہ جو بائبل ہے نا، یہ بیسیکلی یہی ہے. نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ تو تورا کو غالباً یہ لوگ کہتے ہیں، لیکن نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر اسی طرح کی بیسیکلی حدیث کی کتابیں ہیں، وہ ان کے انبیاء کی حدیث کی کتاب. تو ان کے اندر جو چیزیں موجود ہیں نا، ان کو اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسرائیلی روایات کے بارے میں دین اسلام کے اندر کیا نظریہ ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ اسرائیلی روایات جو ہے نا، ان کو ہم بالکل 100% ریجیکٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اگر وہ اسرائیلی روایت ہمارے دین کے کسی اصول کے خلاف نہ ہو تو ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کریں گے, ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے کہ ہاں بھائی ایسے ایسے ہوا تھا, لیکن ہمیں کنفرم پتا نہیں ہے. ہم اس کو ود این آیوٹا آف ایکچولی ود اے گرین آف سالٹ, کہتے ہیں نا انگریزی کے اندر ود اے گرین آف سالٹ, ٹھیک ہے, یعنی پاسبلٹی آف بینگ انٹرو. تو اس احتمال کے ساتھ ہم اسرائیلی روایت کو قبول کر لیں گے کہ ہاں بھائی ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس کو سن لیا اور ہم نے آگے نقل کر دیا. ضروری نہیں ہے کہ واقعی ایسے ہی ہو جیسے کہ اس روایت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایسے ایسے ہوا تھا. ٹھیک ہے, لیکن ایز لانگ ایز جب تک وہ ہمارے شریعت کے کسی اصول کے خلاف نہیں جا رہی ہے تب تو ٹھیک ہے, گرین آف سالٹ کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا. لیکن اگر وہ اصول شریعت کے خلاف جا رہی ہے تو پھر تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو ایکسیپٹ کرنے کی مثال ابھی آگے آ رہی ہے کہ جن روایات کو ہمارے علماء نے ایکسیپٹ کیا اور ان کو جو ہے وہ اپنی باقاعدہ تفسیر کی کتاب کے اندر لکھ دیا, جیسے کہ ابھی ہم پڑھیں گے. اور ریجیکٹ کرنے والی سے کیا اس کی کیا ایگزامپل ہے, اس کی یہ ایگزامپل ہے کہ نعوذ باللہ اسرائیلی روایات کے اندر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بڑی گندی گندی باتیں بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو انبیاء علیہ السلام سے کسی گندی بات کو منسوب کرنا یہ اصول شریعت کے بالکل خلاف ہے کہ بھئی انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے, انبیاء معصوم ہوتے ہیں, وہ فحش قسم کی حرکتیں کرتے ہی نہیں ہیں, وہ ہی نہیں سکتی ان سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسرائیلی روایت ایسی بات ہمیں بتا رہی ہے نا, وہ تو پکی جھوٹی روایت ہے, اس کو تو ہم ایکسیپٹ ہرگز نہیں کریں. تو اگر ان کو اس قسم کی روایت کو ہمارے علماء نے اپنی کتاب میں مینشن کیا بھی ہے نا, تو ایسے کیا ہے کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو انہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے, یہ سچی روایت نہیں ہے, یہ جھوٹی روایت ہے, تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اس قسم کی جھوٹی روایات بھی ان کے ٹریڈیشن کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے, جیسے داؤد علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ زنا کی کوئی تہمت کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے کہ ایک آرمی چیف کی بیوی کے ساتھ جو ہے نا وہ نعوذ باللہ ناجائز تعلق بنا لیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس قسم کی جو چیز ہے بالکل ریجیکٹیبل ہے. تو بہرحال, تو جو ایکسیپٹڈ روایات ہیں نا, ان میں سے یہاں پہ جیسے حضرت نے لکھا کہ تاریخی اسرائیلی روایات میں بلقیس کی طرف سے آنے والے قاصدوں اور تحفوں کی بڑی تفصیلات مذکور ہیں. اتنی بات پر سب روایات متفق ہیں کہ تحفے میں کچھ سونے کی اینٹیں تھیں, ٹھیک ہے, سونے سے بنی ہوئی بڑے بلاکس سے, یعنی کچھ جواہرات اور 100 غلام اور 100 کنیزیں تھیں, مگر کنیزوں کو مردانہ لباس میں اور غلاموں کو زنانہ لباس میں بھیجا تھا. ٹھیک ہے نا, یعنی کچھ عجیب قسم کا امتحان لینے کے لیے نا انہوں نے اس قسم کی حرکتیں کری تھیں, ایک تو مالی امتحان اور دوسرا اس کے علاوہ انٹلیکٹ کا بھی امتحان کہ بھئی یہ کیا لباس کے کو دیکھ کر کے غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے کسی انسان کے بارے میں کہ مرد کو عورت سمجھنا شروع ہو جائیں گے, یا ان کے اندر اتنی عقل سمجھ ہے کہ یہ پہچان دیں گے کہ بھئی یہ اگرچہ کہ لباس مردانہ ہے لیکن اصل میں یہ عورت ہے, اور اگرچہ کہ لباس اور زنانہ ہے لیکن اصل میں یہ مرد ہے. تو یہ گویا کہ ذہانت کا امتحان تھا. ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی بلقیس کا ایک خط بھی تھا جس میں سلیمان علیہ السلام کے امتحان کے لیے کچھ سوالات بھی تھے. ٹھیک ہے, یعنی آئی کیو امتحان میں باقاعدہ اورل کوشچنز بھی تھے. ٹھیک ہے, تو یعنی امتحان بازی چل رہی تھی, تو سلیمان علیہ السلام نے بھی آگے سے پھر امتحان لیا تھا. تحفوں کے انتخاب میں بھی ان کا امتحان مطلوب تھا. ٹھیک ہے, ایک تو نقد تحفوں کے بھیجنے میں ہی امتحان مطلوب تھا, پھر انتخاب میں بھی امتحان مطلوب تھا کہ کس قسم کے تحفے بھیج رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے اس کے تحفوں کی تفصیلات ان کے پہنچنے سے پہلے بتلا دی تھی, نبی تھے بھائی, نبی کے پاس تو وہی آتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ دربار سے 9 فرسخ, فرسخ جو ہے نا ایک میجر آف ڈسٹینس ہے. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی یہ کیا ہوتا ہے یہ ابھی تو مجھے میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن 9 فرسخ جو کہ تقریباً 30 میل کی مسافت بنتا ہے, 30 مائلز کے برابر. تو ایک فرسخ جو ہے وہ شاید 10 مائلز کے قریب قریب ہوتا ہوگا, نہیں 10 مائلز تو نہیں, 3 مائلز کے قریب قریب ہوتا ہوگا نا, جو بھی ہے, خیر میری میتھ ویسی خراب ہے. تو نو فرسخ تقریباً 30 میل کی مسافت میں سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش کر دیا جائے اور راستے میں دو طرفہ عجیب الخلقت جانوروں کو کھڑا کر دیا جائے, عجیب عجیب قسم کے جانوروں کو دونوں طرف جو ہے وہ کھڑا کر دیا جائے. اور دو طرفہ کا مطلب جو ہے وہ یا تو یہ ہے کہ بھائی دونوں طرف اس راستے کے دونوں طرف جو ہے وہ عجیب عجیب جانوروں کو کھڑا کیا, یا پتہ نہیں اس کا مطلب اگر یہ ہے کہ جو جانور کھڑے کیا تھا نا وہ دو منہ والے جانور تھے, ہے نا, ایک ادھر بھی ایک منہ تھا ادھر بھی ایک منہ تھا, جیسے کہ کچھ ہوتے ہیں اس قسم کی مخلوقات بھی. بہرحال سانپ تو مشہور ہے کہ دو منہ والا سانپ, تو آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی اس کا کیا مطلب ہے. تو راستے میں دو طرفہ عجیب الخلقت جانوروں کو کھڑا کر دیا جائے جن کا بول و براز بھی سونے چاندی کے فرش پر ہو. یعنی جانور ہی ہے نا, تو جانوروں نے اب جو لید کرنی ہے, جو پیشاب وغیرہ کرنا ہے, تو سونے چاندی کے فرش کے اوپر ہی ان کا گند گرے گا. ٹھیک ہے, اس یعنی دکھانا کیا مقصود تھا کہ دیکھو ہمارے نزدیک تو سونے چاندی کی کوئی حیثیت ہی نہیں, ہم تو اپنے باتھ روموں کے اندر بھی نا, اور وہ بھی جانوروں کے باتھ روموں میں سونے چاندی کی اینٹیں لگا دیتے ہیں, ہے نا, اتنے امیر ہیں ہم, اتنے امیر ہیں. اب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس قسم کی بادشاہت دی تھی, تو جتنا سونا اس وقت مائن آؤٹ ہو چکا ہوگا, سلیمان علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ اس کا ایکسس ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ جنوں کی تھی نا بھائی ان کے پاس, تو ان کے پاس ہو سکتا ہے جن بطور مائنرز بھی کام کر, بلکہ مائنرز کام کرتے تھے ایکچولی, ان کے جو جن تھے, ہے قرآن مجید کے اندر کہ وہ غواص تھے, سمندر کے اندر غوطہ لگا کر کے وہاں سے موتیاں نکالا کرتے تھے. تو جب سمندر سے موتیاں نکال رہے ہیں تو کیا زمین کے اندر سے سونا اور چاندی مائن آؤٹ نہیں کر سکتے ہوں گے, تو یقیناً کرتے ہوں گے. تو ان کے پاس تو کوئی لمٹ ہی نہیں تھی گویا کہ سونے چاندی کی. اسی طرح اپنے دربار کو خاص اہتمام سے مزین فرمایا, دائیں بائیں 4,000 سونے کی کرسیاں ایک طرف علماء کے لیے اور دوسری طرف وزراء اور عمال سلطنت کے لیے بچھائی گئی تھی. ٹھیک ہے, یعنی علماء کی کیٹیگری الگ تھی اور جو پولیٹیکل لیڈرز تھے ان کی کیٹیگری الگ تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ اچھے دنوں میں کیا ہوتا تھا, اچھے دنوں میں جو ہے نا وہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے تھے نا, جو اچھے دن سے مراد نیکوں کے جو دن ہوتے تھے, نیکوں کی جو حکومت ہوتی تھی, تو اس میں پولیٹیکل لیڈرز اور علماء الگ الگ ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا, کیوں؟ اس لیے چلے آپ بتائیں, پولیٹیکل لیڈرز اور علماء اچھے دنوں میں الگ الگ ہوتے تھے. ٹھیک ہے, علماء پولیٹکس کے اندر نہیں ہوتے تھے اچھے دنوں میں, آج تو اچھے دن نہیں ہے نا, اس زمانے میں اچھے دن جب ہوتے تھے تو کیوں؟ اس کا جواب اگر آپ میں سے کوئی عنایت فرمائے. ٹھیک ہے, پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. جی کوئی بتائے گا اس کا جواب, کہ علماء کی کیٹیگری الگ ہوتی تھی اور وزراء اور ایڈمنسٹریٹرز, ہے نا, منسٹرز اینڈ ایڈمنسٹریٹرز, ان کی الگ کیٹیگری ہوتی تھی, جب ہی تو الگ الگ کرسیاں بچھائی ہیں, ایک سائڈ پہ علماء ہیں اور دوسری سائڈ پہ نان علماء ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا جواب اتنا چھپ کر کے کیوں دے رہے ہیں آپ, ڈائریکٹ میسج میں سب کے سامنے دینا, بیکاز ان دوز ٹائمز پولیٹیکل لیڈرز ول ٹیک ایڈوائس فرام علماء ان دیئر میٹرز. ٹھیک ہے, جیسے انہوں نے لکھا, آپ کو نظر نہیں آ رہا, کہ پولیٹیشنز علماء کی بات مانتے تھے, بلکہ مانتے خالی نہیں تھے, وہ پوچھتے تھے علماء سے, اور علماء جب ان کو جواب بتاتے تھے تو وہ ان کی بات مانتے تھے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے علماء کو خود پولیٹکس میں آنے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ پولیٹیشنز ان سے پوچھ کر کے چلتے تھے, حتیٰ کہ جو سلطنت کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ علماء سے پوچھ کر کے چلتا تھا. ٹھیک ہے نا, اگر وہ خود غیر عالم ہے, یعنی کوئی ایسا یعنی چاہے وہ ایون عالم ہو بھی, یعنی اچھا خاصا علم والا ہو بھی, پھر بھی علماء کرام سے جن کے پاس شریعت کا علم ہے, فقہ کا علم ہے, وہ ان سے پوچھ کر کے پھر مملکت کے معاملات کیا کرتا تھا. ہارون الرشید کا مشہور ہے کہ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ کر کے جو ہے وہ فیصلے کیا کرتے تھے, ہارون الرشید. اسی طرح اور بھی بڑے بڑے جو ہمارے سلاطین وغیرہ ماضی میں ہیں, لیکن اب معاملہ ایسا نہیں رہا, تو اس وجہ سے علماء کو خود کودنا پڑا, خود کودنا پڑا. ٹھیک ہے, پولیٹکس کے اندر, اور یہ صرف آج نہیں ہوا ہے, بلکہ یہ پچھلے 150-200 سال سے یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ علماء کو خود پولیٹکس میں آنا پڑا, اس لیے کہ جو نان علماء کیٹیگری ہے وہ بالکل ہی جو ہے نا, یا تو دنیا دار ہو گئی, اور جن کے پاس بالکل نہ تو کوئی دین کا علم اور نہ دین کی عزت, نہ علم
اور نہ عزت کی. بھائی اگر خود تم کو نہیں آتا, ٹھیک ہے, تمہارے پاس علم نہیں ہے, تو کم از کم علم والوں سے پوچھو. نہیں, پوچھنا بھی نہیں ہے, بلکہ الٹا جو ہے نا وہ ان کے خلاف, ٹھیک ہے. تو اب جب ایسا معاملہ ہوگا تو بھائی پھر آپ کے ملک کا نظام بالکل بھی جو ہے وہ دین کے خلاف ہی چل رہا ہوگا نا. اس وجہ سے علماء کو پھر دین پالیٹکس کے اندر داخل ہونا پڑا, اور یہ ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء نے پھر اپنا کردار ادا کیا ہے پالیٹکس کے اندر, ٹھیک ہے, اور آج تک الحمدللہ کرتے چلے آ رہے ہیں. اب جس کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ اعتراض کرتا ہے, لیکن وہ اس کی اپنی کم فہمی ہوتی ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا حقیقت کا, اس وجہ سے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. چلیں آگے, پھر فرماتے ہیں کہ اسی طرح اپنے دربار کو خاص اہتمام سے مزین فرمایا دائم. اچھا یہ ہو گیا, ایک طرف علماء کے لیے, دوسری طرف وزراء اور عمال سلطنت کے لیے بچھائی گئیں. جواہرات سے پورا ہال مزین کیا گیا. بلقیس کے قاصدوں نے جب سونے کی اینٹوں پر جانوروں کو کھڑا دیکھا تو اپنے تحفے سے شرما گئے کہ ہم کیا یہ تھوڑی سی اینٹیں لے کر کے آ گئے ان کے لیے. بعض روایات میں ہے کہ اپنی سونے کی اینٹیں وہیں ڈال دیں, وہیں راستے میں انہوں نے گویا کہ پھینک دیں. پھر جو آگے بڑھتے گئے دو طرفہ وحوش و طیور کی صفے دیکھی, وحشی جانوروں کی, ہے نا, پتہ نہیں چیتا ٹائیگر کیسے کیسے کھڑے ہوئے تھے, ہاتھی گینڈے, رائٹ, اور پرندے کھڑے ہوئے, برڈز آف پرے, تو ایکزوٹک برڈ, تو پتہ نہیں وہ کہاں کہاں سے سلیمان علیہ السلام نے برڈ جمع کی ہوں گی, ہے نا, جو آپ نے اگر دیکھا ہو امیزون فارسٹ جو ہے, امیزون فارسٹ اور اس کے علاوہ ٹراپیکل فارسٹ جو ہوتے ہیں یعنی آپ کے اکویٹر کے اوپر, تو ایسی وہاں پہ برڈز ہیں کہ یعنی حیرانی یہ ہوتی ہے کہ اگر یہاں کی برڈز اتنی خوبصورت ہیں تو وہاں کی برڈز کیسی ہوں گی, جنت کی برڈز, رائٹ. ایسی ایسی عجیب و غریب قسم کی برڈز اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کے جنگلوں کے اندر رکھی ہیں. تو ان لوگوں نے جب ایسے وحوش اور طیور کی صفیں دیکھی, پھر اس کے بعد جنات کی صفیں دیکھی, یعنی باقاعدہ کیٹیگریز تھی نا, تو سب سے کم کیٹیگری جو ہے وہ یعنی عجیب خلقت کے جانور, پھر اس کے بعد وحوش ہوئے, پھر اس کے بعد طیور ہوئے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنات ہوئے, ٹھیک ہے, جنات کی صفیں تھیں, پھر اس کے بعد آخر میں جو اشرف المخلوقات ہے انسان, ٹھیک ہے, تو انسانوں کی صفیں جو ہے وہ سب سے آخر میں ہوں گی, سلیمان علیہ السلام کے بالکل قریب. تو بے حد مرعوب ہو گئے, مگر جب دربار تک پہنچے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے تو آپ خندہ پیشانی سے پیش آئے, ٹھیک ہے, نبوت والے اخلاق جو ہے نا ان اخلاق کے ساتھ پیش آئے, ان کی مہمانی کا اکرام کیا مگر ان کے تحفے واپس کر دیے اور بلقیس کے سب سوالات کے جواب بھی دے دیے, ٹھیک ہے. حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفسیر قرطبی سے اس پورے واقعے کو نقل کیا ہے, اور تفسیر قرطبی نے جیسے کہ اوپر لکھا تھا کہ اسرائیلی روایات سے ان کو نقل کیا. اب دیکھیں اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کہ شریعت کے خلاف ہو, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت ہی ایسی دی تھی اور انہوں نے اس قسم کے معاملات جو کیے تھے تو یہ زہد اور تقویٰ کے خلاف نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ دل میں ان کے اللہ تعالیٰ کی محبت اور دنیا کی نفرت تھی, ٹھیک ہے نا. اب یہ ظاہری طور پہ جو اس قسم کے اہتمامات ہوتے ہیں تو وہ پھر نبوت کی شان کے خلاف نہیں ہوتے. اچھا, حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہدیہ بلقیس کی واپسی. قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون, ٹھیک ہے, یعنی بلقیس کے قاصد اس کے ہدایا اور تحفے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے قاصدوں سے فرمایا کہ کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ اتمدوننی بمالن مد یمدو, تم میری مدد کرنا چاہتے ہو, تم مجھے لمبا کرنا چاہتے ہو, چوڑا کرنا چاہتے ہو اپنے مال کے ذریعے سے, ٹھیک ہے, ہم اردو میں کہتے ہیں چوڑا کرنا چاہتے ہو مجھے. فما آتانی اللہ خیر مما, مجھے اللہ نے جو مال و دولت دیا ہے نا وہ تمہارے مال و سامان سے کہیں زیادہ بہتر ہے, خیر ہے, خیر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ بہتر, اخیر, اس لیے میں یہ مال کا ہدیہ قبول نہیں کرتا, ٹھیک ہے, اس کو تم واپس لے جاؤ اور اپنے ہدیے پر تم ہی خوش رہو, ٹھیک ہے, بے ہدیتکم تفرحون, تم ہی خوشیاں مناؤ اپنے ان ہدیوں کے اوپر. اب اس کے اوپر حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شرعی مسئلہ لکھا کہ کسی کافر کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے یا نہیں, اس کی تفصیل و تحقیق, ٹھیک ہے, تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ بھئی باقی دلائل ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ کیا ناجائز تھا جو انہوں نے واپس کر دیا ہدیہ، ٹھیک ہے، یا حقیقت کچھ اور ہے. اس کے لیے آپ کو تحقیق کرنی پڑتی ہے، اور تحقیق کرنا یہی علماء کرام کا میدان ہوتا ہے، یہی ان کا یعنی محنت کا میدان تحقیق ہی تو ہے، ریسرچ ہی تو ہے. ورنہ اوپر اوپر سے تو ہم جیسا کوئی بندہ بھی جو ہے وہ پڑھ کر کے کوئی مسئلہ بتا دے کہ ہاں بھی وہاں یہ لکھا ہوا تھا، وہاں یہ لکھا ہوا تھا، وہاں یہ لکھا ہوا تھا، بس بتا دیا. نہیں، ان سب کی آپ کو ریلیشن کیا کریں گے اور نیٹ ریزلٹ آپ کیا نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ریسرچ کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اسی میں تو پھر آپ کو اپنی عمریں کھپانی پڑتی ہیں، علماء کرام اسی میں تو پھر دن رات ایک کر دیتے ہیں اور اپنی پوری پوری زندگی جو ہے وہ کتابوں کے اندر غرق رہتے ہیں اور یہ چیز نکال کے دیتے ہیں. یہ علماء کا اصل کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جب باقی جو غیر علماء ہیں وہ اپنا کام بالکل ہی چھوڑ دیں، علماء سے پوچھنے والا کام، غیر عالم کا کام کیا ہوتا ہے؟ علماء سے پوچھنا، پوچھ کر کے چلنا. لیکن جب غیر عالم پوچھنے کا کام چھوڑ دیں تو پھر انفارچونیٹلی علماء کو ان کا کام بھی کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی ادھر تحقیق کا کام بھی کرنا پڑتا ہے اور ان کا کام بھی کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک بدقسمتی والی پوزیشن ہوتی ہے جس میں کہ ہم بطور بحیثیت امت جو ہے وہ اس وقت سٹک ہوئے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں. تو اب ظاہر ہے پھر جب اس طرح کا معاملہ ہوگا تو پھر کوالٹی تو پھر گرے گی نا، پھر ظاہر کمپرومائز ہوگا اس کے اندر کہ بھائی جو جس کا کام تھا وہ تو وہ کرتا نہیں ہے اور جس کا کام وہ نہیں تھا وہ کام کر رہا ہے. تو پھر تو ظاہر ہے پھر کام کے اندر بہت ساری پھر پرابلمس اور یعنی ڈیفیشنسیز آئیں گے نا اس کے اندر، ٹھیک ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا ہدیہ قبول نہیں فرمایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کا ہدیہ قبول کرنا جائز نہیں یا بہتر نہیں، کم از کم بہتر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا تو جائز ہی نہیں ہے یا کم از کم بہتر نہیں ہے. اور تحقیق اس مسئلے میں یہ ہے کہ کافر کا ہدیہ قبول کرنے میں اگر اپنی یا مسلمانوں کی کسی مصلحت میں خلل آتا ہو یا ان کے حق میں رائے کی کمزوری پیدا ہوتی ہو تو ان کا ہدیہ قبول کرنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی بظاہر سلیمان علیہ السلام کے عمل کو دیکھ کر کے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے جائز نہیں ہوگا، لیکن اس کی تفصیل یہ ہے، ٹھیک ہے. فسر یفسر تفسیرن کا مطلب بھی یہی ہے کہ چیز کے اندر جو ہے وہ ڈیٹیل کیا ہے. تو ڈیٹیل یہ ہے کہ وتھ کنڈیشنز، ٹھیک ہے. یعنی مسلمانوں کی مصلحت میں خلل آتا ہو، کیا مطلب کہ مسلمان جو اپنے دین کی سپیریورٹی یا دین کی جو ہے وہ فزیکل مائٹ یا انٹلیکچوئل مائٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ اچیو نہ کر پائیں اگر کافر کا ہدیہ قبول کر لیا، ٹھیک ہے. کیونکہ ہدیہ قبول کرنے سے ایک سورٹ آف فرینڈلی قسم کا ایٹموسفیئر پیدا ہو جاتا ہے، اور فرینڈلی ایٹموسفیئر جو ہے وہ ہر جگہ پہ کام نہیں آتا. کچھ جگہوں پہ تو کام آتا ہے لیکن ہر جگہ کام نہیں آتا. کہیں پر آپ کو سختی دکھانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ضرورت ہوتی ہے اس کانٹیکس کے حساب سے. یا رائے میں کمزوری پیدا ہوتی ہو، رائے میں کمزوری پیدا ہونے کا بھی یہی مطلب ہے کہ گویا کہ وہ آپ کے لیے رشوت بن جائے، ٹھیک ہے نا. تو رشوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رشوت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ناجائز کام کروانا ہو تو وہ پھر ظاہر ہے جو جس کے پاس اتھارٹی ہے وہ ناجائز کام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہے گی، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ اس کو کچھ چائے پانی وغیرہ، ہمارے یہاں کہتے ہیں چائے پانی وغیرہ، ٹھیک ہے، تو چائے پانی وغیرہ کا اگر آپ اس کا انتظام کر دیں تو پھر جو ہے وہ ناجائز کام کے لیے تیار ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو رائے میں کمزوری پیدا ہونا کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی پہلے تو بڑا استقامت والا تھا کہ نہیں جی میں تو بالکل ناجائز کام نہیں کر سکتا، پھر ادھر سے جب رشوت آتی ہوئی دیکھی تو پھر اس کی اس استقامت والی جو ایک پوزیشن تھی وہ کمزور پڑ گئی اور وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا، ٹھیک ہے. یا یہ کہ کافر نے کوئی بہت برا کام کیا تھا اور اس کو سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن جب ہدیے تحفے وغیرہ قبول کر لیے تو نرمی پیدا ہو گئی کہ چلو یار چھوڑ دو، جانے دو. پھر وہ اس کے بعد نا پھر نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین یاد آنی شروع ہو جاتی ہے فوراً سے نا، ٹھیک ہے نا. نبی علیہ السلام معاف کر دیا کرتے تھے، اس کو بھی معاف کر دیا، اس کو بھی معاف کر دیا، اس کو بھی معاف کر دیا، تو ہاں بھائی ہم بھی معاف کر دیتے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ رحمت للعالمین آپ کو پہلے تو یاد نہیں آئی تھی، یہ تو رشوت کے بعد یاد آئی ہے نا، رائٹ. جب آپ کی رائے کمزور پڑ گئی اب آپ کو نبی علیہ السلام کی رحمت یاد آ رہی ہے، اس سے پہلے کیوں نہیں یاد آ رہی تھی؟ اور دوسری بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت بھی جو ہے وہ کوئی ہر جگہ کوئی تھوڑی تھی، ہر موقع کے اوپر کوئی تھوڑی. جنگ بدر کے واقعات ابھی ماشاءاللہ بچوں کی سیرت کی کلاس کے اندر ہم نے کتنی تفصیل سے پڑھے ہیں، تو وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ بدر کے میدان کے اندر نہیں تھے یہ سب کچھ، ٹھیک ہے نا. اور وہاں پہ اس کے بعد بدر کے میدان جب ختم ہو گیا، جب وار ختم ہو گئی، اس کے بعد تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر رحم دل بہت ہو گئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی اصل سورس تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ کیا تھا؟ نہیں، ان سب کو مارو، ختم کرو ان کو، ٹھیک ہے نا، ان سے فدیہ بھی قبول نہ کرو، ٹھیک ہے. تو بھائی رحمت ہیز اٹس پلیس، ٹھیک ہے نا. ہر جگہ رحمت کافروں کے لیے رحمت کو تھوڑی ہوتی ہے. جہنم کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی نا، ٹھیک ہے نا. جہنم تو اللہ تعالیٰ کی رحمت والا مقام نہیں ہے. تو بھائی ہر جگہ کا ایک مقام ہوتا ہے نا، ہر چیز کا ایک پلیس ہوتی ہے، ایک ٹائم ہوتی ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے اس کا. تو رشوت کی وجہ سے جو ہے نا وہ اصل میں ہم اس قسم کی حرکتیں کر لیتے ہیں، اور پھر ہم اس کے جسٹیفیکیشن الٹے سیدھے قسم کے جسٹیفیکیشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال تو ایسی اگر سچویشن ہو جائے نا تو پھر ہدیہ قبول کرنا درست نہیں ہے، یعنی اس کا احتمال ہو، اس فتنے میں پڑ جانے کا احتمال ہو تو پھر ہدیہ قبول نہیں کرنا ہے. ہاں اگر کوئی دینی مصلحت اس ہدیے کے قبول کرنے کی داعی ہو، ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایسا مسئلہ ہو جس سے کہ دین کو فائدہ ہوتا ہو، ٹھیک ہے، مثلا اس کے ذریعے کافر کے مالوس ہو کر اسلام سے قریب آنے پھر مسلمان ہونے کی امید ہو، یا اس کے کسی شر و فساد کو اس کے ذریعے سے دفع کیا جا سکتا ہو، تو قبول کرنے کی گنجائش ہے. اس معاملے میں بھی لفظ استعمال کیا گنجائش ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ جی بالکل فیل ویری گنگ ہو اباؤٹ اٹ کہ نہیں جی اب تو کافر کو تو ہم مسلمان کریں گے، اس کے ہدیہ قبول کریں گے، اور اس کے ہے نا کرسمس کے اندر جو ہے جا کر کے کیک کاٹیں گے، یا اس کی جو ہے وہ سیلیبریشنز کے اندر دیوالی بھی منائیں گے اس کے ساتھ، ہے نا، تاکہ وہ مسلمان ہو جائے، ہم اس کے ساتھ دیوالی سیلیبریٹ کریں گے تاکہ وہ مسلمان ہو جائے. وہ تو مسلمان بعد میں ہوگا، آپ خود مسلمان رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، اس کے مسلمان ہونے کا تو فیوچر میں پتہ نہیں کیا ہوگا اس کے ساتھ، ہے نا. اپنا تو پکا ہے، اپنے تو گئے، خود تو گئے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نا دس از اے ویری ویری ڈیلیکیٹ ٹاپک، اور یہاں پر پھر اہل علم ہی فیصلہ کریں گے کہ جی کیا دین اسلام کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. جاہل یا دنیا پرست دنیا دار لوگ، بھائی ان کو تو ہر چیز میں ہی کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے، تو وہ تو بڑا آسان ہے، ہیپی کرسمس اور جو بھی ہیپی دیوالی کہنے میں. دنیا دار بندہ تو یعنی اگر وہ تھوڑا سا دیندار ہے، ویسے تو اگر پیور دنیا دار ہے تو اس کو تو ایسی جسٹیفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، لیکن اگر تھوڑے بہت دیندار ہوتے ہیں نا ہمارے جیسے، ہے نا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے والے، تو پھر وہ دین سے کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن تلاش کرتے ہیں، تو وہ جسٹیفیکیشن تو بڑی آسان ہے. ہاں بھائی ہم تو دراصل ان کو مسلمان بنانا چاہتے تھے، ہم تو دراصل دین کی تبلیغ کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ دیوالی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا جو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ہم آج کل تو بہت زیادہ یہ ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے. تو نہیں، یہ ڈیسیشن جو ہے نا کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ اہل علم کا ڈیسیشن ہوگا. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس معاملے میں ان کے ساتھ تھوڑا چل سکتے ہیں، تو یہ انہی کے ان سے پوچھ کر کے یہ کام کیا جائے گا، پوچھے بغیر یہ کام نہیں کیا جائے گا. آج کل کچھ بچوں نے بغیر پوچھے اس قسم کی حرکت کری، الحمدللہ ان کے گلے پڑ گئی، اور گلے ایسی پڑی کہ واپس ان کو کھینچ کر کے الحمدللہ واپس لے آئے، کیونکہ ان کا الحمدللہ کچھ نہ کچھ تعلق تو تھا. اتنا اچھا تعلق نہیں تھا کہ پہلے پوچھتے پھر جا کے کرتے، لیکن اتنا تعلق تھا کہ کرنے کے بعد جو ان علماء نے پھر ان کو لائن حاضر کیا ہے نا، تو الحمدللہ سب توبہ کر کے اب واپس آ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو تھوڑا تعلق بھی الحمدللہ فائدہ پہنچا گیا، اگرچہ کہ انہی کو فائدہ پہنچایا جو کہ زندہ تھے. اگر خدا نہ خاصا کوئی جو ہے وہ مر جاتا اتنے سے پروسیس کے اندر، تو پھر تو اس کا بڑا نقصان ہو جاتا، ٹھیک ہے. anyway, تو یہ ڈیسیشن جو ہے نا کہ کافر کے مانوس ہو کر اسلام سے قریب آنے پھر مسلمان ہونے کی امید ہو، تو بھائی یہ امید جو ہے نا یہ اہل علم سے پوچھا جائے گا کہ جی امید ہے کہ نہیں، صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس معاملے میں یہی رہی ہے کہ بعض کفار کا ہدیہ قبول فرما لیا، بعض کا رد کر دیا. تو بھائی یہاں کس کی مثال دی جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول کی مثال دی جا رہی ہے نا، تو ان سے زیادہ اہل علم کون تھا؟ ٹھیک ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو عمل کر رہے تھے کہ بعض کا قبول کر رہے تھے بعض کا رد کر رہے تھے, تو جس کو کہتے ہیں رینڈملی تو نہیں کر رہے تھے نا, یہ علم کے ساتھ کر رہے تھے نا, تقوی کے ساتھ کر رہے تھے نا, خدا خوفی اور دین کی مکمل یعنی خیر خواہی کے جذبات ہر چیز اس کے اندر شامل تھی. صرف خیر خواہی نہیں تھی کہ جی سارے مسلمان ہو جائیں, نہیں, جیسے ہمارا ہوتا ہے نا, ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے, بس خیر خواہی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا, نہ علم ہوتا ہے نہ تقوی ہوتا ہے نہ جو ہے وہ بصیرت ہوتی ہے نہ بصارت ہوتی ہے, اس کے بغیر ہی جو ہے وہ ہم کام کر لیتے ہیں صرف خیر خواہی کی بنیاد پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صرف خیر خواہی نہیں تھی, خیر خواہی تھی اور علم تھا اور سب کچھ تھا جس کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال کو پڑھ کر کے ہم اپنی نمٹ خیر خواہی کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے بڑھ کے کام نہیں شروع کر سکتے, ٹھیک ہے نا, کہ چونکہ اللہ کے رسول نے کیا تھا تو یہ تو سنت بن گئی, اب سنت پہ تو عمل کرنا تھا, اس سے چلو میں بھی کروں گا, نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا. عمدۃ القاری شرح بخاری کتاب الحبہ میں اور شرح سیر کبیر میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ براء کا بھائی عامر بن ملک, براء بن مالک تھے نا تو ان کا بھائی عامر بن ملک یا مالک, مدینہ طیبہ میں کسی ضرورت سے پہنچا جبکہ وہ مشرک کافر تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو گھوڑے اور دو جوڑے کپڑے کا ہدیہ پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہدیہ یہ فرما کر واپس کر دیا کہ ہم مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اور عیاض بن حمار مجاشعی نے آپ کی خدمت میں ایک ہدیہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ کیا تم مسلمان ہو, اس نے کہا کہ نہیں, تو آپ نے ان کا ہدیہ بھی یہ کہہ کر رد فرما دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے عطایا لینے سے منع فرمایا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دو واقعات رد کر دینے کے, پھر اس کے بعد آگے اور واقعہ, اس کے بالمقابل یہ روایات بھی موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مشرکین کے ہدایا قبول فرمائے. ایک روایت میں ہے کہ ابو سفیان نے بحالت شرک آپ کو ایک چمڑا ہدیے میں بھیجا, آپ نے قبول فرما لیا. جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو اس حالت میں بھی چمڑا قبول فرما لیا بطور ہدیہ کے. اور ایک نصرانی نے ایک ریشمی حریر کا بہت چمکتا ہوا کپڑا ہدیے میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا, ٹھیک ہے. اب دیکھیں دو کانٹرڈکٹری, چار حدیثیں یہاں پہ لکھی ہیں جن میں سے کہ دو ایک طرف دو دوسری طرف, ٹھیک ہے. تو اب اگر کوئی شخص خالی اس طریقے سے حدیثیں پڑھے گا تو وہ تو کنفیوز ہی ہوگا نا کہ بھئی پھر کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے, یا تو یہ تو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اللہ تعالیٰ نے منع کیا, دوسری طرف جو ہے وہ نعوذ باللہ گویا کہ اپنی بات کو ہی نگیٹ کر رہے ہیں, رائٹ. ایسے ہی پھر شیطان تو ہے نا بھائی, شیطان کا کام کیا ہے کرنے کا, یہی تو کام کرتا ہے, دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے کہ جی یہ تو دیکھو نا تمہارے نبی جس کو تم اتنا کہتے ہو سچا صادق امین یہ وہ ہے, اور یہ دیکھو ایک طرف کچھ کہہ رہے ہیں ایک طرف کچھ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس طریقے سے شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں شک پیدا کر دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف شک آ گیا, اب کیا باقی بچا اس کے بعد, ٹھیک ہے نا. تو جو زیادہ کمزور ہوتے ہیں ان کے دل میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہی شک پیدا کر دے گا, ٹھیک ہے. جو کم کمزور ہوتے ہیں ہے نا, جو اتنے کمزور نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں شک میں پڑ جائیں, بلکہ کم کمزور ہیں, ان کے دل میں کون سا والا شک پیدا کرتا ہے, یہ چلیں آپ بتا دیں. جو سب سے زیادہ کمزور ہیں ایمان کے معاملے میں ان کے بارے میں, ان کے دل میں تو نبی کے بارے میں ہی شک, یا دین کے بارے میں ہی شک, نبی کے بارے میں شک از ایکول ٹو دین کے بارے میں شک, ٹھیک ہے. لیکن جو تھوڑے کم کمزور ہیں ان کے دل میں کس چیز کا شک, صحابہ کے بارے میں شک, اباؤٹ علماء کے بارے میں شک, نہیں وہ تو اور بھی کمزور, کم اور بھی کم کمزور, ٹھیک ہے نا. نہیں ابھی ایک سٹیپ نیچے گئے ہیں خالی, ٹھیک ہے نا. تو ایک سٹیپ جو نیچے گئے ہیں تو وہ جو ہوں گے نا, ہاں ٹھیک ہے, صحابہ کے بارے میں شک, دیٹ میکس, ہاں صحابہ کے بارے میں شک, یا یہ کہ ہاں حدیث کے بارے میں شک کہ نہیں جی یہ جو حدیث, یعنی گویا کہ سٹیپ نمبر ٹو از صحابہ کے بارے میں شک, نہیں صحابہ نے جو ہے نا وہ صحیح باتیں بیان نہیں کریں آگے, ٹھیک ہے. اور ان سے جن کا اور کم کمزوری ہے تو وہ پھر حدیث کے بارے میں شک, ٹھیک ہے, کہ حدیث کے اندر جو ریکارڈ ہوئی ہیں نا چیزیں وہ ریکارڈ صحیح نہیں ہوئی. کیا مطلب کہ آئمہ حدیث کے بارے میں شک, ہے نا کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر صحیح حدیثیں نقل نہیں کری ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو ائمہ کے بارے میں شک, ائمہ سے مراد حدیث کے ائمہ جو محدثین, ان کے بارے میں شک. ٹھیک ہے, اور پھر اور بھی اس طرح سے آپ آگے چلے جائیں تو پھر وہ فقہا کے بارے میں شک, پھر اس کے بعد اور کم کمزور جو ہوں گے. یعنی دیکھیں میں کمزوری میں اوپر نہیں جا رہا, میں کمزوری میں نیچے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, کم کمزور, کم کمزور, کم کمزور, کم کمزور. ٹھیک ہے, تو جو سب سے کم کمزور ہوں گے وہ علماء کے بارے میں شک کریں گے. ٹھیک ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں شک نہیں کریں گے, حدیث کے بارے میں شک نہیں کریں گے, ائمہ کے بارے میں شک نہیں کریں گے, بلکہ علماء کرام کے بارے میں وہ شک کریں گے. ٹھیک ہے, بہرحال تو شیطان کا کام ہے شک ڈال دینا. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے حدیث مبارکہ جو ہے نا یہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھنی ضروری ہے, اور اساتذہ حدیث سے پڑھنی ضروری ہے. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے ہمارے مدارس کے اندر جو حدیث مبارکہ کی کتابیں ہیں, صحائے ستہ اور موطا امام مالک, موطا امام محمد اور دوسری جو حدیث کی بہت ساری کتابیں, تو وہ آٹھویں سال میں, آخری سال میں جا کر کے پڑھائی جاتی ہیں, جس کو دورہ حدیث کا سال کہتے ہیں. شروع میں تو خالی زاد الطالبین, جس کے اندر اچھی اچھی وہ علی ہے نا, سچ بولو اور یہ نہ کرو اور وہ نہ کرو, اس قسم کی بالکل جو جونیئر لیول کی عام سمجھ میں آنے والی حدیثیں, جونیئر لیول کی حدیثیں نہیں بلکہ جونیئر لیول کے لوگوں کے لیے جو عام فہم حدیثیں ہوتی ہیں, خالی وہ پڑھائی جا رہی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ریاض الصالحین, اس میں بھی فضائل کی حدیثیں اور اس قسم کی رائٹ, لیکن اصل جو پوری بخاری شریف, مسلم شریف, سنن ابو داؤد اور جامع ترمذی وغیرہ, یہ تو آٹھویں سال میں جب سارے اصول پڑھا دیے گئے ہوتے ہیں, فنون پڑھا دیے گئے ہوتے ہیں, اصول پڑھا دیے گئے ہوتے ہیں تفسیر کے بھی اور حدیث کے بھی اور فقہ کے بھی, اور اس کے بعد جا کر کے صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور صحیح جامع ترمذی وغیرہ پڑھائی جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ حدیث جو ہے نا اس کے اندر اس قسم کی کانٹرڈکشنز ظاہری طور پہ نظر آتی ہیں. اب دیکھیں, اب یہاں پر انہوں نے تفسیر کی کتاب چونکہ ایک اوور آل عوام الناس کے لیے حضرت نے یہاں پہ لکھی ہے, اس وجہ سے اس کو ریزالو بھی کر کے یہاں پہ بتا دیا کہ شمس الائمہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل, یعنی اس کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سبب یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض کا ہدیہ رد کر دینے میں اس کے اسلام کی طرف مائل ہونے کی امید تھی, تو وہاں رد کر دیا کہ رد کروں گا تو یہ مائل ہوگا, اور بعض کا ہدیہ قبول کرنے میں اس کے مسلمان ہو جانے کی امید تھی تو قبول کر لیا. ٹھیک ہے نا, مثال کے طور پر ہمارے دور کے اندر اس کی مثال کیا ہوگی, رد کرنے کے اوپر جو ہے وہ جو ناراض ہو جاتے ہیں اور گولی سے مار دیتے ہیں, وہ کون ہے نا, اگر خان صاحب آ کر کے آپ کو ہدیہ دیں اور آپ ان کا ہدیہ رد کر دیں تو کیا ملے گی آگے سے, گولی. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی شاید کراچی والے ہیں یا ہندوستان کے کوئی صاحب آ کر کے آپ کو ہدیہ دیں اور آپ ان کا ہدیہ قبول کر لیں تو کہیں گے یہ تو دنیا دار انسان ہے. تو الگ الگ سٹینڈرڈ ہوتے ہیں, الگ الگ طبیعتیں ہوتی ہیں, ہے نا. تو جو فقیہ ہوتا ہے نا, سمجھ رکھنے والا, گہرائی رکھنے والا اور انسانوں کی پہچان رکھنے والا, وہ بندہ بندہ دیکھ کے معاملہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, خان صاحب کو دیکھے گا, او بھائی اس کا ہدیہ قبول کر لو, یہ اس کے لیے اس کے قریب آنے کا سبب بنے گا. اور دوسرے صاحب جو ہے نا, جو ذرا اسٹرکٹ قسم کے ذرا تولنے پھولنے والے جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ان کا بھائی ان کا تو قبول کر لیا تو یہ تو پھر ٹھپا لگا کے جائیں گے, یہ تو دنیا پرست ہیں, یہ تو ایسے ہیں, اور ان کے دل میں تو اللہ کی محبت نہیں ہے, ان کے دل میں تو دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے نا, یہ تو اس قسم کے انسان ہے, تو ان کا ہدیہ تو رد ہی کرو بھائی. ٹھیک ہے, تو ایسا ہوتا ہے نا, آج بھی ایسا ہوتا ہے, تو اس زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا, اور اس سے پہلے زمانے میں, یعنی نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا, اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی ہے نا. بلقیس نے کس لیے بھیجا تھا, جیسے آگے حضرت دیکھتے ہیں کہ بلقیس نے جو رد ہدیہ کو نبی ہونے کی علامت قرار دیا تھا, اس کا سبب یہ نہ تھا کہ نبی کے لیے ہدیہ قبول کرنا مشرک کا جائز نہیں, بلکہ سبب یہ تھا کہ اس نے اپنا ہدیہ در حقیقت ایک رشوت کی حیثیت سے بھیجا تھا کہ اس کے ذریعے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حملے سے محفوظ رہے. ٹھیک ہے, تو سلیمان علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈال دی تھی وہی کے ذریعے سے کہ بھئی اس کی تو یہ نیت ہے, تو آپ جو ہے وہ اس کے ہدیے کو رد کر دیجیے گا. ٹھیک ہے بھائی, کوئی سوال؟ ایک منٹ رہ گیا کلاس ختم ہونے میں, تو اگر پوچھنا چاہیں. اب ہماری ہفتے میں تفسیر کی ایک ہی کلاس رہ گئی ہے, کافی ساتھ جس کو تکلیف بھی ہو رہی تھی اس بات کو سوچ کر کے, بس ایک ہی درس قرآن رہ گیا. اب کیونکہ اگلی کلاس جو ہے وہ تو انشاءاللہ مثالی ملک کے ٹاپک کے اوپر ہوگی,
دیکھیں اللہ تعالیٰ کوئی اور سبب بنائے، سبیل بنائے، قرآن شریف کو تھوڑا اور بڑھانے کا موقع ملے ہمیں انشاءاللہ. چلے کوئی سوال اگر ہے تو پوچھ ہی لیتے، چلے نہیں پوچھا اس کا مطلب ہے نہیں ہے، تو ہم کلاس ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.